الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا تقریباً نصف حصہ گزر گیا اور باقی نصف الحمدللہ ابھی موجود ہے. جیسا کہ پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ ہماری آپ کی تربیت کے لیے بھیجا ہے. چنانچہ جو اصل مقصد اس کا بیان فرمایا گیا ہے وہ اس آیت میں جو میں نے ابھی تلاوت کی، یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. کیوں فرض کیے گئے، اس کا مقصد کیا ہے، اور اس سے ان روزوں کے نتیجے میں کیا مقصد حاصل کرنا ہے، تو اس کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، تو مقصد یہ ہے کہ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. روزے اس لیے رکھوائے جا رہے ہیں تاکہ تمہارے دنوں میں تقویٰ پیدا ہو. تقویٰ ہر انسان، ہر مسلمان کی اس دنیا میں آخری منزل ہے. ہماری ساری جدوجہد، ساری کوششیں، ساری عبادتیں اور ساری بھاگ دوڑ اس لیے ہونی چاہیے کہ ہم متقی بن جائیں. قرآن کریم جگہ جگہ یہ ہمیں حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. یہ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی نام ہے اس بات کا کہ آدمی کے دل میں یہ احساس، یہ فکر، یہ کھٹک، یہ خلش پیدا ہو جائے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اپنے ہر فعل کا اللہ تعالی کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اور اچھا اگر کروں گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوگا، برا کروں گا تو اس کی طرف سے سزا ملے گی. یہ احساس جب دل میں جاگزین ہو جاتا ہے، یہ احساس جب دل میں بیٹھ جاتا ہے اور صبح سے لے کے شام تک زندگی کے ہر نقل و حرکت میں آدمی کے دل میں یہ خلش، یہ فکر پیدا ہو جاتی ہے، اس کا نام تقویٰ ہے. میں اس کی مثال یہ دیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کسی سربراہ حکومت کے دعوت پر اس کے محل میں جائے، فرض کرو آپ کو دعوت ملی کسی سربراہ حکومت کے محل میں جانے کی، کوئی بادشاہ ہے اس کے محل میں جانے، کوئی سربراہ ہے، صدر ہے اس کے محل میں. اب تو صدر بھی ایسے ہو گئے ہیں کہ ان کی خاص وقت نہیں رہی دلوں میں، لیکن اگر فرض کرو کوئی صاحب جلال، صاحب جمال، صاحب اقتدار، کوئی بادشاہ ہو، صدر ہو، وزیر اعظم ہو، تو اس کے گھر میں اگر آپ جب داخل ہو رہے ہوں گے، اس نے آپ کو بلایا ہوگا، تو ایک طبیعت میں ایک تھوڑی سی ایک ٹھٹک پیدا ہوگی کہ بھئی میں ایک بڑے آدمی کے پاس جا رہا ہوں، اور وہ بڑا آدمی صاحب جلال بھی ہے، صاحب اقتدار بھی ہے، وہ مجھے نواز بھی سکتا ہے، انعامات سے نواز بھی سکتا ہے اور مجھے سزا بھی دے سکتا ہے، مجھے کان پکڑ کے نکال بھی سکتا ہے. تو جب آپ داخل ہو کسی محل میں اس کے، تو قدرتی طور پر ایک دل میں ایک ٹھٹک پیدا ہو جاتی ہے کہ میرا کوئی کام ایسا نہ ہو، میں یہاں پر بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہوں، تو کوئی کام ایسا نہ ہو جو یہاں کے شایا نشان نہ ہو اور مجھے کان پکڑ کے نکال نہ دیا جائے. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہر جب بھی انسان کسی ایسی جگہ پر جائے گا، دل میں ایک یہ احساس پیدا ہوگا. یہ احساس ہے جو اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں ہمارے دل میں، کہ تم ہر وقت اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہو، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہو. اس لیے وہ ذرا ذہن کو اپنے تیار رکھو. پہلے بھی شاید میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک مرتبہ ہم امریکہ میں تھے، تو وہاں ناسا جو وہاں کی خلائی کمپنی ہے، اور جہاں سے خلائی جہاز اڑائے جاتے ہیں، اس کا سارا کنٹرول وہاں سے ہوتا ہے، جو خلائی سیارے جا رہے ہیں، مصنوعی سیارے وغیرہ، اتنی حساس جگہ ہے. تو ہمیں لوگ لے گئے اس کی سیر کرانے کے لیے، تو وہاں پر گئے اور بالکل عین اس وقت، تو پتہ نہیں اب تو کیا صورت حال ہوگی، میں اب یہ کوئی 12-14 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو عین کنٹرول روم تک جہاں سے سب کنٹرول ہو رہا ہے، اس کے عین کنٹرول روم تک ہمیں لے جاتے تھے عام لوگوں، عام اجازت. سیاح آتے ہیں اور جا کے دیکھ رہے ہیں، کنٹرول روم سے معائنہ کر رہے ہیں کس طرح خلائی جہازوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. عجیب بات یہ تھی کہ جب ہم اس علاقے میں داخل ہوئے، اتنا حساس علاقہ ہے، لیکن نہ کوئی پولیس ہے، نہ کوئی گارڈ ہے، نہ کوئی حفاظت کرنے والے ہیں. جو آ رہا ہے داخل ہو رہا ہے، داخل تو ہو رہا ہے، لیکن جہاں داخل ہو رہا ہے وہاں پر ایک بورڈ لگا ہوا ہے. بورڈ میں لکھا ہوا ہے کہ یو آر واچڈ، کہ آپ کی نگرانی ہو رہی ہے، آپ کو دیکھا جا رہا ہے، یعنی کہیں دور سے بیٹھا ہوا کوئی آدمی آپ کی ایک نقل و حرکت کو دیکھ رہا ہے. تو جب یہاں پڑھتا ہے آدمی داخل ہوتے ہوئے، تو ایک دم سے ٹھٹک جاتا ہے کہ بھائی پتہ نہیں میں کوئی ایسے کام نہ کر بیٹھوں، کہیں وہاں دیکھا جا رہا ہے مجھے، کہیں دور سے دور کیمرے نصب ہیں اور وہاں سے میری نگرانی ہو رہی ہے. بس یہ دل میں لوگ ان کے دلوں میں موٹا سا لکھ کے دل میں یہ بات پیدا کر دی. اب جب وہ آدمی کو جا رہے گا, جا رہا ہے تو بڑے محتاط ہو کر جا رہا ہے, اور اس کی کوئی کہیں ایسا نہ ہو کوئی گڑبڑ ہو جائے, میں کوئی چیز خراب کر دوں, کوئی پکڑا جاؤں وغیرہ وغیرہ, سب ایسا دل میں پیدا ہو. پھر جاؤ, پھر وہاں تک جاؤ, کنٹرول روم تک جاؤ. تو جب یہ میں نے دیکھا تو مجھے عبرت ہوئی. میں نے کہا دیکھو یہاں انسانوں نے یہ کہہ دیا کہ تو ہم تمہاری نگرانی کر رہے ہیں, تو اس کا تو دل میں ڈر پیدا ہو گیا, احتیاط بھی پیدا ہو گئی. اور جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے 1400 سال سے, انہو بما تعملون بصیر, کہ جو کچھ تم کر رہے ہو ہم دیکھ رہے ہیں اوپر سے تمہیں, یہاں بھی تو کہا جا رہا ہے کہ تمہاری نگرانی ہو رہی ہے, تمہیں دیکھا جا رہا ہے, تمہارے ایک ایک قول کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے, تمہارے ایک ایک علم عمل کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دیکھے جا رہے ہو. اور قرآن شریف فرماتا ہے کہ جب قیامت میں پہنچو گے تو یلقاہ کتاب منشورا, وہ ساری کتاب کچا چٹا تمہارے اعمال کا تمہارے سامنے کر دیا جائے گا. اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, پڑھ لو یہ اپنی کتاب, خود ہی حساب کر لو اپنی زندگی کا. یہ قرآن کریم فرما رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, ریکارڈ کر رہے ہیں, اور وہ ساری کتاب, وہ تمہارا سارا ڈیٹا تمہاری زندگی کا, وہ سب تمہارے سامنے کر دیا جائے گا کہ پڑھ لو اس کتاب کو. اقرا کتاب کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, یہ خود ہی تم کافی ہو اپنا حساب لینے کے لیے, دیکھ لو حساب. تو یہ احساس کہ ہمیں دیکھا جا رہا ہے, اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہمارے عمل کو ریکارڈ فرما رہے ہیں, اس پر انعام ملے گا یا سزا ملے گی, یہ احساس دل میں پیدا ہو جانا, اس کا نام تقویٰ ہے. یہ ہے تقویٰ, لعلکم تتقون. اور روزے میں یہ ہوتا ہے کہ روزہ رکھا تو اب چاہے بھوک لگے چاہے پیاس لگے, لیکن کھائے پیے گا نہیں آدمی, بھوک لگے یا پیاس لگے کھانے پینے کا مسئلہ نہیں. تو کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ پتا ہے میں اگر کمرے میں بھی جاؤں گا, تنہائی میں بھی ہوں گا, کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا ہوگا, لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. لہذا اگر بھوک میں بے تابی کی بھوک لگی ہوئی ہے مگر کھاؤں گا نہیں, بے تابی کی پیاس لگی ہوئی ہے مگر پیوں گا نہیں, کیوں؟ اس لیے کہ جانتا ہوں کہ مجھے, میں چاہے تنہائی میں ہوں لیکن کھا لوں گا, کوئی اور چاہے نہ دیکھ رہا ہو, اللہ میاں تو دیکھ رہا ہے. یہ احساس پیدا کر دیتے ہیں روزے, لعلکم تتقون, تو تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. تو میرے بھائیوں اور دوستو, یہ اللہ تبارک و تعالی نے کھول کھول کے بتا دیا کہ روزے کا ہم مقصد ہمارا یہ ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ ہو, تقویٰ کی تربیت پیدا ہو. یہ اس وقت ہوگا کہ جب تم نے کھانا چھوڑ رکھا ہے, پینا چھوڑ رکھا ہے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی خاطر, تو جو بالکل حرام چیزیں ہیں ان کو بھی تو چھوڑو نا. اس کا تو مطلب کچھ نہیں کہ کھانا جو حلال تھا وہ چھوڑ دیا, پینا جو حلال تھا وہ چھوڑ دیا, اور جو جھوٹ بولنا پہلے سے حرام تھا وہ نہ چھوڑا, غیبت کرنی پہلے سے حرام تھی وہ نہ چھوڑی, دھوکہ دینا پہلے سے حرام تھا وہ نہ چھوڑا, رشوت کھانی پہلے سے حرام تھی وہ نہ چھوڑی. ارے یہ کیا روزہ ہے تمہارا کہ روزہ تو رکھا اور افطار کیا رشوت کے مال سے, الحمد للہ. افطار رشوت کے مال سے کیا جو حرام کا مال, جس کے بارے میں قرآن نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, رشوت دینے والا بھی رشوت لینے والا بھی دونوں جہنمی ہیں. تو رمضان آیا, روزے رکھے, تراویح پڑھی, قرآن شریف پڑھا, لیکن جب سحری کا وقت آیا تو سحری حرام مال سے, اور افطاری کا وقت آیا تو افطاری حرام مال سے. بتاؤ ذرا وہ روزے, اس روزے میں کیا نور ہوگا, کیا برکت ہوگی, کیا اس کے فوائد حاصل ہوں گے, کیا اس سے تقویٰ پیدا ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرما دے اپنی رحمت سے, کہ یہ جو ہمارے اوپر ایک بلا مسلط ہے نا اس وقت پورے ملک میں, آپ خود دیکھ لو, کوئی فرد ہے جو اطمینان کا سانس لیے ہوئے ہو ملک کے حالات کے لحاظ سے, سیاسی حالت کیسی, معاشی حالات کیسے, امن و امان کی صورت حال دیکھ لو, معاشی صورت حال دیکھ لو, بجلی دیکھ لو, پانی دیکھ, کسی بھی شعبہ زندگی میں کہیں کوئی امید کی کرن بھی نظر نہیں آ رہی. تو بتاؤ یہ جو صورت حال ہوتی ہے نا اس طرح کی, یہ اللہ تعالی کی طرف سے تازیانہ ہوتا ہے, یہ تازیانہ ہے کہ تمہیں وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, قرآن کہتا ہے کہ بعض اوقات ہم لوگوں کو چھوٹے قسم کا عذاب دنیا میں چکھاتے ہیں بڑے عذاب کے آنے سے پہلے, تاکہ وہ واپس آ جائیں, لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, جلدی واپس آ جائیں اس کو دیکھ کر. اور تو قرآن کریم دوسری جگہ فرماتا ہے کہ ہم بعض اوقات یہ جو بدحالی ہے نا, بدحالی وہ بدحالی اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ ذرا یہ لوگ سبق سیکھیں, کچھ عبرت حاصل کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں, واپس آ جائیں. لعلہم یضرعون, عاجزی کا مظاہرہ کر دیں اللہ تعالی کے سامنے, اس لیے کرتے ہیں. تو یہ جو حالات ہمارے آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں, جن کے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں, ہر انسان, ہر مسلمان ہمارے ملک کا بے چین ہے اپنی اپنی جگہ, ہے کہ نہیں, سب بے چین, اور کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہوں کہ میں سکھ کا سانس لے رہا ہوں حالات کو دیکھتے ہوئے. دن بدن زوال, دن بدن انحطاط, دن بدن مسائل, دن بدن مشکلات, یہ سب وبال ہے اس حرام خوری کا جو ہم نے اپنے معاشرے میں اختیار کر رکھی. روزے رکھ رہے ہیں اور افطار حرام سے کر رہے ہیں, رشوتوں سے دھوکے دے کر مال حاصل کر کے, لوگوں کے دل دکھا کر اور پیسے جمع کر کے اس سے آپ مال لے کر افطار کر رہے ہیں, افطاریاں بھیجی جا رہی ہیں, ادھر سے ادھر افطاریاں جا رہی ہیں, ایک گھر والے دوسرے گھر والے کو بھیج رہے ہیں, دوسرے گھر والے اس والے کو بھیج رہے ہیں, سحریوں کا تبادلہ ہو رہا ہے, افطاریوں کا تبادلہ ہو رہا ہے. ارے آئی کہاں سے یہ افطاری, حلال سے آئی کہ حرام سے آئی, اس کو سوچنے والا نہیں. تو روزے رکھے گئے تھے اس واسطے کہ تاکہ تقویٰ پیدا ہو, اور روزے کے ذریعے حرام, روزے کی افطاری میں حرام, روزے کی سحری میں حرام, دن بھر جو کام کر رہے ہو اس کام کے دیکھو کہ اس میں کیا کیا حرام عناصر اس میں شامل ہیں. تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ تازیانہ ہے، اور اس تازیانے کے، اس رمضان کے مہینے میں اس تازیانے کو اگر سمجھ کر ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر لیں، توبہ کر لیں، یا اللہ ہم اقراری مجرم بن کر آپ کے سامنے حاضر ہیں، یہ آپ کے رمضان کا مقدس مہینہ ہے جس میں آپ کی رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں، جس میں آپ مغفرت کے دروازے کھولتے ہیں. حدیث میں ہے کہ یہ رمضان کا جو پہلا حصہ ہے وہ رحمت ہے، دوسرا حصہ جو ہے وہ مغفرت ہے، تیسرا حصہ جو ہے وہ آگ سے جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے. تو رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، مغفرت کے لیے بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں، مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار کو کھولا ہوا ہے. یہ موقع اس کا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر توبہ کریں، استغفار کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے بھی، اپنے سارے ہم قوم، ہم ملک، ہم وطن اور سارے مسلمانوں کی طرف سے استغفار کریں، یا اللہ ہم اقراری بن کر حاضر ہیں، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، اگر آپ مغفرت ہماری نہیں فرمائیں گے، ہم پر رحم نہیں کریں گے، ہم بہت خسارے میں چلے جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہر مسلمان اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں یہ درخواست پیش کرے، ہر نماز کے بعد کریں، اور رات کو سحری کے لیے تو اٹھتے ہی ہیں، تو تھوڑا سا پہلے اٹھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دو دار نفلے پڑھ لیں اور اس وقت مانگے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کا منادی آواز لگاتا ہے اللہ حل میں مستغفر فاغفر لہ، اللہ تعالیٰ کا منادی آواز لگاتا ہے اللہ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، خیر کے طلبگار سامنے آ اور برائی کے طلبگار پیچھے ہٹ. تو اس منادی کی آواز کو سن لو، اس منادی کی آواز پر لبیک کہہ دو، اس منادی کی آواز کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار توبہ کی طرف رجوع کر لو. جب توبہ اور استغفار بندہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معافی کا وعدہ ہے، اگر سچے دل سے کرے تو معافی کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور کتنی قومیں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے معافی مانگنے کی وجہ سے، توبہ کرنے کی وجہ سے عذاب چلا دیا، اٹھا دیا. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر خاص طور پر سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عذاب آنکھوں سے نظر آنے لگا تھا، قریب آ چکا تھا، قوم کا ہوش آ گیا، ساری قوم باہر نکل پڑی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے روئی، گڑ گڑائی، توبہ مانگی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے ہٹا دیا. اٹھا تو توبہ، استغفار، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، یہ عذاب کو ٹلا بھی دیتا ہے، ہٹا بھی دیتا ہے، دور بھی کر دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں میری طبیعت پر یہ ایک طبیعت پر اس بات کا غلبہ ہے کہ مسلمانوں سے یہ درخواست کروں، اس رمضان کو توبہ والا رمضان بنا لو، اس کو استغفار والا رمضان بنا لو، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے والا بنا لو، اور جتنا ہو سکے اپنے ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کر اپنے حالات کا جائزہ لے کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے، گناہوں سے، حرام خوریوں سے، کرپشن سے، بدعنوانی سے اپنے توبہ کرے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ. قرآن کریم کہتا ہے بقیت اللہ خیر لکم، بقیت اللہ خیر لکم، ارے حلال طریقے سے جو کچھ بچا کھچا تمہیں مل جائے وہ تمہارے لیے ہزار درجہ بہتر ہے اس مال سے کہ جو حرام کے ذریعے تم نے حاصل کیا یا کر رہے ہو. وہ تو جہنم کے انگارے ہیں، وہ دوزخ کی آگ ہے. انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ پہ آگ بھر رہے ہیں. ابھی پتہ نہیں چل رہا، جس دن یہ آنکھ بند ہوگی اور نہ جانے کب بند ہو جائے، جس دن زمین کے نیچے پہنچو گے اور نہ جانے کب پہنچ جاؤ، تو پتہ چلے گا کہ سب کچھ جو کھا رہے تھے اور جو پیسے جمع کر رہے تھے، جو دولت کے انبار لگا رہے تھے، یہ درحقیقت آگ کے شعلے تھے، جہنم کے انگارے تھے، اور یہ میرے لیے عذاب جہنم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خریدنے والے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری حفاظت فرمائے. تو میرے بھائی اور دوستو، میری گزارش یہ ہے کہ الحمدللہ ابھی ہمارے پاس 15-16 دن باقی ہیں رمضان المبارک کے. یہ مبارک گھڑیاں پتہ نہیں کس کو آئندہ حاصل ہوں، کس کو نہ ہوں، ان کو غنیمت سمجھ کر، ان کو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت سمجھ کر، اس کے لمحے لمحے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور اس بات کا جائزہ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے روزے اس لیے فرض کیے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تو ذرا جائزہ لے کر دیکھتے رہو کہ واقعی تقوی پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں، کوئی تقوی کی شمع روشن ہوئی ہے دل میں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس دل میں پیدا ہوا ہے کہ نہیں، اگر پیدا ہوا ہے تو اس میں ترقی ہوئی ہے کہ نہیں. یہ جائزہ لو. اس جائزہ لینے کے نتیجے میں اگر محسوس ہو کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بڑھ رہا ہے، گناہوں سے بچنے کا داعیہ پیدا ہو رہا ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی خشیت، اس کا تقوی یہ دل میں آ رہا ہے، تو مبارک باد ہو. مبارک ہے یہ مہینہ، مبارک ہو یہ مقدس گھڑیاں. اور اگر خدا نہ کرے رمضان بھی آ رہا ہے اور حرام خوری بھی چل رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس بھی نہیں ہے، تو اس کے معنی یہ کہ اللہ بچائے کہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے کوئی زندگی میں تبدیلی پیدا نہ کر سکا. جیسے پہلے ہم گناہوں میں لت پت تھے، جیسے پہلے نجاستوں میں ملوث تھے، اسی طرح بھی ہیں. اللہ تعالی ہمیں ایسے انجام سے محفوظ رکھے. تو خلاصہ یہ کہ رمضان کے نمازوں میں، رمضان کی راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے توبہ استغفار کا اہتمام کریں، اور اپنا جائزہ لے کر اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.